رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، اللہ کے راستے میں عقل سے کام نہیں چلتا، بلکہ فرما رہے ہیں کہ عقل لڑانا اللہ کے راستے میں کانٹا ہے کانٹا، رکاوٹ ہے، اللہ کے راستے میں دیوانگی چلتی ہے، وارفتگی چلتی ہے، اور جو وارفتگی نہ ہو، دیوانگی نہ ہو، تو وہ تباہی کا باعث بنتی ہے۔ رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے، فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے، اسی کے مقدر میں پائندگی ہے، اسی کے مقدر میں پائندگی ہے، فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے، اسی کے مقدر میں پائندگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے، جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے، جو ہے قصب دنیا میں غافل خدا سے، جو ہے قصب دنیا میں غافل خدا سے، دنی زندگی ہے بری زندگی ہے، دنی زندگی ہے بری زندگی ہے، جو ہے قصب دنیا میں غافل خدا سے، دنی زندگی ہے بری زندگی ہے، جو جو فرزان کی لائے ایک دن تباہی جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی وہ کس کام کی ہائے فرزانگی ہے فرزانگی یا عقل پرستی عقل سے کام لینا بجائے اللہ و رسول کی باتوں پر ایمان لانا بلا دلیل کے بلا عقل کے آمنا و صدقنا ہونا چاہیے کیوں اور کیا نہیں ہونا چاہیے
جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی وہ کس کام کی ہائے فرزانگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے جو مطلوب ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے
تیرگی مانے اندھیرا
ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے
شرک مانے شرکت کا دل کے اندر غیر اللہ بسے ہوئے ہو فانی دنیا ہو یا حسینوں کی شکلیں ہو مردہ ہونے والی شکلیں اور گلنے اور سڑنے والے اجسام تو یہ گندگی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیسے مسکن بنائے یہ انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان کا مزاج اتنا لطیف ہے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کمرے میں ایک لاش رکھی ہوئی ہے میت رکھی ہوئی ہے کسی انسان کی کسی عورت کی کسی مرد کی اور نہلا دھلا کے رکھا ہوا ہے اور کفن لپٹا ہوا ہے، اور پھر بڑا سا دسترخوان بچھا جس میں قورمہ، بریانی، خوشبودار اور میٹھا اور یہ سب لوازمات بھی موجود ہیں، ٹھنڈا پانی، شربت، سب چیز موجود ہیں، اور لوگ آپ کو دعوت دیں کہ آئیے جناب کھانا کھانے کا لطف اٹھائیے، تو کہیں گے کہ بھائی یہ لاش یہاں رکھی ہے، یہ لاش کے ہوتے ہوئے دل نہیں کر رہا کہ ہم کھانا کھائیں، رغبت ہی نہیں آ رہی، بھوک بھی نہیں مٹ گئی ہے، پہلے اس لاش کو گھر سے نکالو تب شاید کچھ ہمارا دل ہلکا ہو، پھر ہم کھا سکیں۔ تو فرمایا کہ عبداللطیف کا تو یہ حال ہو، بندہ ہم لطیف کے بندے ہیں، تو عبداللطیف کا تو یہ حال ہو تو پھر لطیف کا کیا حال ہوگا، لطیف ذات کیسے دل کو اپنا مسکن بنائے گی۔ تو فرمایا کہ دل کو پہلے غیر اللہ سے ہم پاک اور صاف کریں، گناہوں کے ساتھ ہم اپنے دل کو سکون دینے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، خواب ہی نہیں۔ گناہوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم اللہ کا پیارا سمجھنا، اللہ کے راستے میں چلنا، یہ ہم تصور، یہ جو ہے خام خیالی ہے۔ عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، ایک بڑے بزرگ کا شعر ہے، مولانا اسد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہ ہے، دوزخ میں تم نارے دوزخ کے اندر تم ٹھنڈک تلاش کر رہے ہو۔ تو دل کے اندر شرک کی گندگی سے مراد یہی ہے کہ ایک تو بت ہوتے ہیں پتھر کے، اور ایک یہ چلتے پھرتے بت ہیں، نامحرم عورتیں، اور مردوں کے لیے نامحرم عورتیں، اور عورتوں کے لیے نامحرم مرد، اور بیریش حسین لڑکے، جب تک ان کے ساتھ تعلق بے تکلفی کا، یا ان کے ساتھ قربت، یا ان کے ساتھ ان کو دیکھنا عیناً قلباً اور قالباً، جب تک قربت رہے گی، دل میں ان کا خیال رہے گا، تو اللہ کا راستہ طے کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔
بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے۔
آخری شعر ہے،
نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہیں کا، نہ ہو جائے جب تک اختر انہیں کا، یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے، یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے، نہ ہو جائے جب تک اختر انہیں کا، نہ ہو جائے جب تک اختر انہیں کا، یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے، یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے، جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے.
مواہب ربانیہ سے پڑھ کر سنا رہا ہوں جو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے مختلف ممالک کا. کرشمہ چشم سلطان شناس. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی مثنوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے. ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں. بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا. چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تمہیں جیسا ایک آدمی ہوں. چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں ہیں. تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں. بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگا دینا. چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر بتاؤ. بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو. ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو. دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے، جیسے مجنو کو خبر نہیں تھی کہ لیلا کی قبر کہاں ہے. قبرستان جا کر ہر قبر کو سونگا، جب لیلا کی قبر کی مٹی سونگی تو بتا دیا کہ لیلا یہاں ہے. ہم چو مجنو بو کنم ہر خاک را، خاک لیلا را بیا بم بے خطا. مولانا فرماتے ہیں کہ جو مولا کے عاشق ہیں وہ بھی مثل مجنو کے ہر مٹی کو سونگتے ہیں، اور جس خاک میں مولا ہوتا ہے تو وہ سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے قلب میں مولا ہے. اللہ کے عاشقین اللہ والوں کے چہرے سے، ان کی آنکھوں سے، ان کی گفتگو سے پتہ پا جاتے ہیں کہ یہ دل صاحب نسبت ہے. تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں. چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں. پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے. چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں. اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی، تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ شاہ محمود نے کہا کہ بھائی، میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے، مجرمہ را چون بجلادا دہند چون بجمبد ریش من ایشان رہند. جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں. یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے، قوم گفتندش کے قطب مات ہوئی، روز محنت ہا خلاص مات ہوئی. آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی. لہذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے. لہذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے. راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے کیوں باز نہ آئے؟ بوجہ لالچ اور تما کے. کیونکہ لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور عقل و ہوش کو اڑا دیتا ہے، جس سے ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں، سر حجاب از دل بسوئے دید اشد، چون غرض آمد ہنر پوشید اشد. ہر گناہ اسی طرح ہوتا ہے کہ شہوت اور لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی. جانتا ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، لیکن مغلوب ہو کر گناہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب گناہ سے دوری کا حکم فرمایا تاکہ لالچ ہی پیدا نہ ہو. لہذا بادشاہ کے ہاں چوری ہوئی، چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حساب لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا. بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں. اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا. اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ. جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا. اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہو معکم اینما کنتم، جب تم بدکاریاں کر رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ موجود تھا. لہذا اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی حاجت نہیں. پھر قیامت کے دن جو اعضا کی گواہی، زمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور صحیفہ اعمال کی جو گواہی پیش کی جائے گی، وہ بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے ہوگی. جب چھ کے چھ چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا. وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور، کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو. چور نے حاضر ہو کر عرض کیا، ہر یک خاصیت خود ہوا نمود، اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ہنر دکھا دیا، لیکن ای ہنر ہا جملہ بدبختی فزود، ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں. اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا ہے، اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں. لہذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا کہ تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہیں تمہاری گردنوں کو مبتلائے قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کے چشم سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں. اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے. بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلائے قہر و عذاب کر دیں گے. لیکن جز مگر خاصیت آ خوش حواس کے بشب بود چشم او سلطان شناس، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی. تفسیر روح المعانی میں ہے کہ تین قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی شفاعت کا حق دیں گے، نمبر ایک پیغمبروں کو، نمبر دو شہیدوں کو، نمبر تین عالم با عمل کو، یعنی اللہ والوں کو. دنیا کے اندھیرے میں اگر اللہ کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ مضر نہیں، کیونکہ پھر کوئی ہنر آپ کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا. ڈاکٹر اور انجینئر بننا منع نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اللہ سے غافل نہ ہوں، جیسے کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ چشم سلطان شناس ہی کام آئی، باقی ہنر تختہ دار پر لے گئے، لہذا اللہ سے ہم لوگ وہ آنکھیں مانگ لیں جو اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچاننے والی ہوں، قیامت کے دن یہی باعث نجات ہوں گی۔ اور اللہ کو کس طرح پہچانو گے؟ اس کا طریقہ خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کو پہچاننے کے لیے ان بندوں کے پاس جاؤ جو باخبر ہیں۔ خبیرہ کی تفسیر علامہ علوسی نے کی ہے، المراد بخبیرہ العارفون، خبیرہ سے مراد عارفین ہیں، یعنی باخبر لوگ وہ ہیں جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں، ان کی صحبت کی برکت سے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ ہمارے پردادا پیر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اے اللہ، کعبے میں تجھ سے کوئی فیکٹری مانگ رہا ہے، کوئی بادشاہت مانگ رہا ہے، کوئی وزارت مانگ رہا ہے، مگر اے اللہ، امداد اللہ آپ سے آپ کو مانگ رہا ہے۔ مبارک ہیں وہ بندے جو اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہیں۔ ہم دنیا مانگنے سے منع نہیں کرتے، لیکن اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر آپ نہ ملے تو سب بیکار ہے۔ سبحان اللہ۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج نمبر 23، واپسی سماوات سے زمین کی طرف، یعنی آسمانوں سے زمین کی طرف واپسی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ کو ام ہانی بنت ابی طالب سے، جن کا نام ہند ہے، معراج نبوی کے متعلق یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ آپ کو جب معراج ہوئی آپ میرے گھر میں سوتے تھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سو گئے اور ہم بھی سو گئے۔ جب فجر کے قبل کا وقت ہوا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا۔ جب آپ صبح کی نماز پڑھ چکے اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، فرمایا، اے ام ہانی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا تم نے دیکھا تھا، پھر میں بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی، پھر میں نے اب صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی جیسا تم دیکھ رہی ہو۔ پھر آپ باہر جانے کے لیے اٹھے، میں نے آپ کی چادر کا گوشہ پکڑ لیا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، لوگوں سے یہ قصہ نہ کہیے، آپ کی تکذیب کریں گے اور آپ کو ایذا دیں گے۔ آپ نے فرمایا، واللہ، میں ضرور ان سے اس کو بیان کروں گا۔ میں نے اپنی ایک حبشی لونڈی سے کہا کہ آپ کے پیچھے پیچھے جانا تاکہ جو آپ لوگوں سے کہیں اور لوگ آپ سے کہیں اس کو سنیں۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے، ان کو خبر دی، انہوں نے تعجب کیا اور کہا، اے محمد، اس کی کوئی نشانی ہے جس سے ہم کو یقین آوے؟ کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا، نشانی اس کی یہ ہے کہ میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر گزرا تھا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور میں نے ان کو بتلایا تھا۔ اس وقت تو میں شام کو جا رہا تھا، یعنی سفر اسراء کا آغاز تھا۔ پھر میں واپس آیا، یہاں تک کہ جب غجنان میں فلاں قبیلے کے قافلے پر پہنچا، میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور ان کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور اس کو ڈھانک رکھا تھا۔ میں نے ڈھکنا اتار کر اس میں کا پانی پیا، پھر اسی طرح بدستور ڈھانک دیا۔ اور اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ ان کا وہ قافلہ اب بیضا سے ثنیۃ التنعیم کو آ رہا ہے۔ سب سے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، اس پر دو بورے لدے ہیں، ایک کالا اور دوسرا دھاری دار۔ لوگ ثنیۃ النعیم کی طرف دوڑے، سو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملا جیسا آپ نے فرمایا تھا، اور ان سے برتن کا قصہ پوچھا۔ انہوں نے خبر دی کہ ہم نے پانی بھر کر ڈھانک دیا تھا، سو ڈھکا ہوا تو ملا مگر اس میں پانی نہ تھا، اور ان دوسروں سے بھی پوچھا جن کا اونٹ بھاگنا بیان فرمایا تھا اور یہ لوگ مکہ آ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ واقعی صحیح فرمایا، اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا، ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو اونٹ کی طرف ہم کو پکار رہا ہے یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا۔ اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ آپ سے نشانی کی درخواست کی تو آپ نے ان کو بدھ کے دن قافلے کے آنے کی خبر دی، جب وہ دن آیا تو وہ لوگ نہ آئے یہاں تک کہ آفتاب غروب کے قریب پہنچ گیا، آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی تو آفتاب چھپنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ لوگ جیسا آپ نے بیان فرمایا تھا آ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو مستفید فرمائے، اللہ اس کی برکات سے نوازے، اور اللہ جو کچھ ہم نے عرض کر دیا جو ایک قصہ ہے اس سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنی معرفت و محبت سے ہم سب کے قلوب کو، تمام مسلمانوں کے قلوب کو سیراب فرما دے، اور گناہوں سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو شرک سے، گندگیوں سے بالکل پاک فرما دے، اور اپنی محبت سے مالا مال فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلپ ہے کوئی؟ پورے ہو گئے؟ اچھا، آج کوئی اقتباس فی الحال نہیں ہے ہمارے پاس، پھر انشاءاللہ کل کو بن گیا تو سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔